فاتحه. اور ایک اور التماس، تمام مرحوم علماء دین، فقہاء دین، شہداء ملت جعفریہ، کل مرحوم مومنین مومنات اور ان سب کے لیے کے ساتھ مرحومہ خدیجہ کاشانی، مرحوم مرزا محمد تقی کاشانی، مرحوم آغا مرزا احمد، مرحومہ آسیہ بیگم اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم غلام محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحوم رشتہ داروں کے لیے فاتحہ. دعائے صحت کے التماس سے سید اعجاز حیدر جن کا آپریشن ہے اور سید محبوب علی شاہ جن کی صحت خراب ہے، ان دونوں کے لیے دعا فرمائیں. خدا اندالم بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل عطا فرمائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى یوم الدین. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه الکریم وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. درود پڑھ لے محمد و آل محمد. سورہ مبارک الحدید قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 57 ہے اور آیت نمبر 25، جس کے ابتدائی حصے کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی. آیت مفصل ہے اس لیے میں نے صرف ابتدائی حصے کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. شب اربعین بھی ہے اور یہ ہماری سال کی نہایت اہم راتوں میں سے ہے. مالک دو جہاں کا ارشاد ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو واضح اور روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور میزان بھی. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ بنی نوع انسان عدل پر قائم رہے. قیام عدل کے ساتھ تمام پیغمبروں کو تمام مرسلین کو یہ ایک نبی کا تذکرہ نہیں، ہر نبی کو قیام عدل. پہلے کے آج کی خاص السلام نے اہل ایمان کی جو خصوصیات بیان کی ہیں مخصوص طور پر اشارہ فرمایا بالیمین والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ و 50 زیادہ ہوگا چند باتیں یہ ہیں کہ دائنے ہاتھ میں اس کی انگوٹی ہو جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، درود پڑھ لیں محمد والے محمد پر، تو وضو کے وقت کہیں اتاری تھی رہ گئے، تو التختم بالیمین والجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز میں بسم اللہ زور سے پڑھنا، والصلاۃ واحد وخمسین احدا وخمسین، نماز 51 رکعت، وزیارت و 40، اور چہلم کی زیارت سرکار سید الشہداء، اہم ترین خصوصیات اہل ایمان کی 51، 51 رکعت نماز کو خصوصیات مؤمن میں سفرات، واجب تو ظاہر ہے کہ 17 رکعت، لیکن جتنی نماز واجب ہے اتنی اس کے دوگنا مستحب، 17 واجب ہے تو 34 مستحب ہے، اور یہ دونوں مل کے 51 ہو جاتے ہیں، 17 واجب ہے اور بالکل اس کے دوگنا 34 جو ہے وہ مستحب ہے، تو یہ مومن کے خصوصیات میں سے قرار دیا گیا، غور کیجیے آیت میں کیا بات کہی، ہم نے تمام پیغمبروں کو بھیجا قیام عدل کے، نگاہ قدرت میں عدل اس قدر لازمی اور ناگزیر ہے کہ تمام پیغمبروں کو بھیجا گیا جنہوں نے معاشرے میں انتہائی زحمتیں اٹھائیں، سخت ترین مخالفتوں کا سامنا کیا تاکہ پیغام میں حق پہنچ جائے، کوئی شخص روز محشر یہ نہ کہہ سکے کہ پالنے والے میری ہدایت کا تم نے انتظام کیا کیا تھا، مالک کہے کہ نہیں ہم نے تمہاری ہدایت کا ہر ممکن سامان کیا، آدم سے لے کے خاتم تک نبوت کا سلسلہ مولا کائنات سے لے کے قائم آل محمد امام زمان عجل اللہ تعالی، امامت کا سلسلہ، اور ہم نے کسی انسان کو بغیر حاجی کے نہیں رکھا، اسی لیے قرآن مجید کی واضح آئے تھے کہ ہم کسی انسان کو عذاب دے نہیں سکتے اگر ہم جانے والا نبی ہر دور میں آدیانِ برحق میں پیغام ہماری وابستگی گفتار کی حد تک ہے یا کردار کی حد تک، تعلیمات سیکھے نہیں اتباع کیسے کرے گا، اگر ہم جانتے ہی نہیں کہ میرے مولا نے میری زندگی کے لیے کیا کرا، اہل ایمان الحمدللہ دنیا میں تقریباً 20 کروڑ مگر کتنے ایسے افراد ہیں جن سے اگر آپ یہ کہیں کہ جناب ذرا مجھے چوتھے امام کا کوئی حساب سنا دیجیے، مجھے ساتویں امام کا کوئی پرچان سنا دیجیے، مجھے نوے امام کی کوئی حدیث سنا دیجیے، مجھے اپنے گیارہویں آقا کا کوئی ارشاد مفسر سنا دیجیے، تو کتنے انسان ہوں گے جو اس آپ کے سوال کا واضح اور صحیح جواب ہے، کیا اہل بیت نے ساری مشکلیں برداشت کر کے جو ارشادات فرمائے اور جو لاکھوں ارشادات میں ہماری کتابوں کے اندر موجود، ہماری ایک کتاب بہار الانوار جس کی 170 جلد
مطلب ہے 55,000 حدیثیں ایک کتاب کے اندر، باقی کتب احکام میں الگ ہے، دوسری کتابوں میں الگ ہے، وسائل میں الگ ہے، مستدرک میں الگ ہے، مگر ان احادیث سے ہمارا تعلق کیسا، ہماری بابت نہیں کرتی، کتنے انسان ہیں جو یہ کوشش کرتے ہو کہ میں آل محمد کا یہ فرمان سیکھوں تاکہ اسے اپنا سکوں، جن کی تعلیمات کو ہم جانتے نہ ہوں ان کی تعلیمات کو اپنا کر لیں، ہم عقیدے کے طور پر ضرور کہتے ہیں کہ ہماری کتاب قرآن ہے، قرآن کے بعد سب سے عظیم کتاب نہج البلاغہ ہے، اور نہج البلاغہ کے بعد ہماری سب سے عظیم کتاب نہیں اتنے کاملہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ،
یہاں جو بالکل آپ کے پاس ہے جو کہ آپ نے ضروری سمجھا نہیں جانا،
تو جس چیز کو انسان جس کام کو ضروری سمجھتا ہے اس کے لیے وقت نکالتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، اور جس کام کو ضروری نہیں سمجھتا اس کے لیے اس کے پاس نہ وقت ہوتا ہے نہ موقع ہوتا ہے نہ فرصت. اب سوچنے کی بات ہے، قرآن کو سمجھنا ہماری ضرورت ہے یا نہیں، ارشادات مولا کائنات کو سمجھنا ہماری ضرورت ہے یا نہیں، آل محمد کی تعلیمات کو سمجھنا ہماری ضرورت ہے یا نہیں. اگر ضرورت ہے تو پھر ہم سوچیں کہ ہم اس کے لیے کتنا وقت خرچ کر رہے ہیں، کتنا وقت خرچ کر رہے ہیں. بڑی کی بات ہے، کبھی بات پر غور کیجیے گا، اگر میں بیمار ہو گیا شہر کے بہت معروف ڈاکٹر کے پاس گیا تو خدا سے جائے
ہو سکتی کہ میں اس مرض سے شفا یاب ہو سکوں گا. تو عزیز آل محترم، آل محمد سے ہمارا تعلق عمل کا ہونا چاہیے، سیرت کا ہونا چاہیے، کردار کا ہونا چاہیے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آل محمد نے اپنے چاہنے والوں پر کیا زور دیا، کونوا لنا زینن، کونوا لنا زینن ولا تکونوا لنا شینن. دیکھو ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث عزت بننا. یہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں امام حق تم حضرت موسی قاسم علیہ السلام کا احسان، ہمارے لیے باعث عزت بننا. راوی نے پوچھا مولا آپ کے لیے کیسے باعث عزت ہم ہو سکتے؟ فرمایا دیکھو جب تمہاری رفتار اچھی ہوگی، گفتار اچھی ہوگی، سیرت اچھی ہوگی، کردار اچھا ہوگا، بندگان خدا کے ساتھ تمہارا لین دین اچھا ہوگا، تمہاری امانت داری بہت اچھی ہوگی، یتیموں کے ساتھ تمہاری شفقت بہت ہوگی، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک اچھا ہوگا، بندگان خدا کے ساتھ تمہاری آمد و رفت بہت اچھی ہوگی، جب تم دنیا کے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور رب کے فرمان کے مطابق شائستہ زندگی گزارو گے تو جہاں سے گزرو گے لوگ کہیں گے کیا کہنا، آل محمد کا کتنا اچھا چاہنے والا جا. تو تمہاری تعریف سے ہماری زینت میں اضافہ ہوگا، زینت میں اضافہ ہوگا. اور اسی لیے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، کونوا مبلغاً بأعمالکم ولا تکونوا مبلغاً بأقوالکم. تمہیں اپنی زبان سے نہ کہنا پڑے کہ تم کس کے ماننے والے، بلکہ تمہارے عمل کو دیکھ کر دنیا کہے کہ یقیناً آل محمد کا ماننے والا. اتنا عمدہ انسان یقیناً ان کا ماننے والا ہو سکتا ہے جو کائنات میں سب سے عمدہ. تو جو کائنات میں سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، ان کے ماننے والوں کو بھی باقی انسانوں سے اشرف ہو رہا ہے تاکہ ان کا عمل گواہی دے کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں. اسی لیے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، اگر ہزار انسانوں کی آبادی ہو، اگر ہزار انسانوں کی آبادی ہو اور ان میں ہمارا ایک چاہنے والا ہو، ایک چاہنے والا ہو،
تو اس ایک چاہنے والے کو اپنی سیرت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں، حسن سلوک میں، امانت میں، دیانت میں، بندگان خدا کے ساتھ، خبرگیری میں، پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک میں، انسانوں کے ساتھ شائستہ سلوک میں اتنا اچھا، اتنا ممتاز ہونا چاہیے کہ جس راستے سے گزرے لوگ کہیں یہ آل محمد کا چاہنے والا جا رہا ہے، آل محمد کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، چونکہ آج ایک مخصوص شب ہے، شب اربعین ہے، اپنے مولا سے عہد و پیمان کریں، اپنے مولا سے عہد و پیمان کریں کہ ماضی کی میری کوتاہیاں معاف ہو جائیں، میں عزم کرتا ہوں کہ میں اسی راستے پر چلوں گا جو آپ کا پسندیدہ راستہ، میں اسی راستے پر چلوں گا جو رسول کا پسندیدہ راستہ، علی کا پسندیدہ راستہ، حسن کا پسندیدہ راستہ، حسین کا پسندیدہ راستہ، سید الساجدین کا پسندیدہ راستہ، امام باقر کا پسندیدہ راستہ، چھٹے امام کا پسندیدہ راستہ، ساتویں امام کا پسندیدہ راستہ، آٹھویں امام کا پسندیدہ راستہ، نویں امام کا پسندیدہ راستہ، دسویں امام کا پسندیدہ راستہ، گیارہویں امام کا پسندیدہ راستہ، اور قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ ہوتا۔ سب کا پسندیدہ راستہ ہے، میں اس پر چلوں۔ آپ یقین رکھیں، انسان اگر ان کی تعلیمات کو صحیح طور سے اپنا لے تو اس کے اندر ایک اس کی طاقت پیدا ہو جائے کہ پھر دنیا کی کوئی قوم اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ بالکل عہد حاضر میں آپ کے سامنے دو مثالیں موجود ہیں۔ اگر کسی ملک نے صحیح طور پر نہج البلاغہ کو اپنے دلوں میں اتار لیا تو پھر دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ شہنشاہیت اس قوم کی قوت کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ایران کے لوگوں نے جو انقلاب برپا کیا وہ لفاظی کی بنا پر نہیں، اپنے کردار کی مضبوطی کی بنا پر کیا۔ اور پھر اگر بالکل چھوٹی سی قوم کو دیکھنا ہو تو آپ حزب اللہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے جب اسرائیل سے ان کا مقابلہ ہوا تو انہوں نے دنیا کے اہل ایمان سے کیا اپیل کی تھی؟ ہماری اسلحہ بھیج دیجیے، ہمارے لیے پیسہ بھیج دیجیے، ہمارے لیے کوئی اور ساز و سامان بھیج دیجیے۔ نہیں، ایک مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے لیے دعائے جوشن صغیر پڑھیے، جوشن صغیر پڑھیے، اس لیے کہ یہ لوگ قوت ایمانی سے مالا مال، قوت ایمانی سے جو انسان مالا مال ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے زیر نہیں کر سکتی۔ پیغمبر کی ساری جنگیں جو جیتی ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اس قوت ایمانی کی بنا پر جو اللہ نے عطا کر دی، خود فرماتے تھے ما قلعت الخیبر بقوت جسمانیت ولکن قلعتها بقوت ربانیت، میں نے خیبر کو جو فتح کیا ہے وہ اس جسمانی طاقت سے نہیں، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے۔ اور آج کے دور میں بھی اگر کسی قوم نے واقعا انہیں دل کے اندر اتار دیا، ان کی تعلیمات کو حفظ جان بنا لیا، اپنی سیرت کو ان کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال دیا، تو آپ سب جانتے ہیں آج کے طریقے سے دو سال پہلے جو حزب اللہ کا اسرائیل سے مقابلہ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی عربوں کی جنگ اسرائیل سے ہوتی رہی ہے، 67 میں جنگ ہوئی، 7 ممالک شامل تھے، 73 میں جنگ ہوئی، 13 ممالک شامل تھے، 67 کی جنگ میں 7 عرب ممالک تھے، 11 دن مقابلہ نہیں کر سکے، 73 کی جنگ میں 13 عرب ممالک تھے اور وہ 14 دن مقابلہ نہیں کر سکے، 2 ہفتہ مقابلہ نہیں کر سکے، بیت المقدس بھی چلا گیا، مصر کی زمین بھی چلی گئی، شام کی زمین بھی چلی گئی، کوئی مقابلہ نہیں کر سکے۔ لیکن 2 سال 2.5 سال پہلے ہم نے یہ منظر دیکھا کہ چھوٹے سے گروہ نے 34 دن تک اس یہودی قوت کا اس طریقے سے مقابلہ کیا کہ خود یہودیوں نے اعتراف کیا اور ساری دنیا کے ذرائع ابلاغ نے اعتراف کیا کہ 60 سال کے عرصے میں جب سے اسرائیل قائم ہوا ہے اگر اسے حزیمت، شکست اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے تو حزب اللہ کے ہاتھوں کرنا پڑا ہے۔ یہ حزب اللہ کون تھے؟ وہ تھے جن کے دل میں جذبہ حیدری تھا، جن کے زبان پر نام شبیری تھا، جن کے ہاتھ میں علم عباس، اور دونوں نے دنیا پر بھر پر واضح کر دیا کہ یاد رکھو یاد رکھو علی کا نام کل بھی شجاعت کا نشان تھا آج بھی شجاعت کا نشان ہے. ضرورت ہے اپنے دلوں میں اپنے دلوں میں اس ایمان کو راسخ کر لو, پھر نہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے, لا شرقیہ لا غربیہ, نہ مشرق میں طاقت ہے نہ مغرب میں طاقت ہے, بلکہ اس خدا واحد میں طاقت ہے جو مشرق کا بھی مالک ہے اور مغرب کا بھی مالک ہے. دلوں میں اتار لو ان کی تعلیمات کو اس یقین کے ساتھ کہ حق وہی ہے جو آل محمد نے کہا, حق وہی ہے جو آل محمد نے کہا ہے. عزیزان محترم, یہ شب اربعین ایک تجدید عہد کی شب ہونی چاہیے, ایک تجدید عہد کی شب ہونی چاہیے کہ مولا جس بات کو میں فراموش کر چکا ہوں مجھے اس سبق کو پھر سے یاد کرنے کی سعادت دے جائے, میں اس راستے پر چلوں جو آپ کا پسندیدہ راستہ ہے, میں صرف گفتار کا غازی نہ رہوں میں کردار کا غازی بن جاؤں, میں صرف قول سے آپ کا پیرو نہ رہوں میں آپ کے عمل کا پیرو بن جاؤں, میں اس راستے پر چلوں جو آپ کا پسندیدہ راستہ ہے, میں اس راستے سے گریز کروں جو آپ کے دشمنوں کا راستہ ہے. عزم محکم لے کر اٹھو, اس یقین کے ساتھ اٹھو کہ علی اور اولاد علی کا نام کل بھی بلندیوں کا نشان تھا آج بھی ہے قیامت تک رہے, دنیا کی کوئی طاقت ان کے عظمت و جلالت کو مٹا نہیں سکتی ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. علی اور اولاد علی کی عظمت کا چراغ کل بھی روشن تھا آج بھی روشن ہے قیامت تک روشن رہے. اس چراغ سے اپنے دلوں کو منور کرنا, اپنے باطن کو منور کرنا, اپنے ضمیر کو منور کرنا, اپنے وجدان کو منور کرنا, یہ انسان پر منور ہے. انہیں تو مالک جوجہاں نے نور بنا کر بھیجا ہے, اللہ نور السماوات والارض, یہ کائنات کا نور ہے اللہ, اور اس نے اپنے نور سے ان ہستیوں کو پیدا کیا. جو کتاب بھیجی وہ بھی نور, کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور, کہ میرے مالک اے میرے حبیب ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ بنی نو انسان کو تاریکی سے نکالے روشنی تک پہنچائیں. تو جو کتاب بھیجی وہ بھی نور, اور جو ہادی بھیجے وہ بھی نور, جو ہادی بھیجے وہ بھی نور, اس لیے کہ اللہ نور ہے, تو اس نے اپنے نور سے ذات خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور عزیزان محترم کبھی غور کیجئے گا اس بات پر کہ چونکہ پیغمبر اور اولاد پیغمبر ایک نور سے ہیں, اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جب اپنے نور کو رحمت کا لباس بنایا تو رحمت للعالمین تشریف لائے, جب اسی نور کو اس نے شجاعت کا لباس بنایا تو امیر المومنین تشریف لائے, جب اسی نور کو تقدس کا جلال عطا کیا تو خاتون محشر تشریف لائے, جب اسی نور کو صلح کے قالب میں ڈھالا تو حسن مجتبیٰ تشریف لائے, جب اسی نور کو صبر کا پیکر بنایا تو حسین غریب تشریف لائے, جب اسی نور کو عبادت کا مظہر بنایا تو زین العابدین تشریف لائے, جب اسی نور کو علم کا وقار عطا کیا تو باقر العلم تشریف لائے, جب اسی نور کو صداقت کا پیکر بنایا تو جعفر صادق تشریف لائے, جب اسی نور کو بردباری کا مظہر بنایا تو موسیٰ کاظم تشریف لائے, جب اسی نور کو اپنی رضا کا نمائندہ بنایا تو علی رضا تشریف لائے, جب اسی نور کو سخاوت کا نمائندہ بنایا تو محمد تقی جواد تشریف لائے, جب اسی نور کو باطن کی طہارت کا مظہر بنایا تو علی نقی تشریف لائے, جب اسی نور کو اپنی عسکری قوت کا نمونہ بنایا تو حسن عسکری تشریف لائے, اور جب اللہ کی رضا یہ ہوئی کہ میرا نور دنیا پر غالب آ جائے تو حجت غالب تشریف لائے. ذات ایک ہے جلوے مختلف ہیں, نور ایک ہے تجلیہ مختلف, اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا کہ اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد, اور کبھی اس بات کو یوں کہا کہ لحمہم لحمی ودمہم دم, ان کا خون میرا خون ہے, ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کی صلح میری صلح ہے, ان کی جنگ میری جنگ ہے, کیوں؟ لأنهم مني وأنا منهم, یہ مجھ سے ہیں
میں ان سے ہوں,
یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. یہ کمال تقرب کی منزل بھی ہے. غور کیجئے گا, آپ کے وقت عزیز کے زیادہ حصہ نہ لوں, یہ تقرب کی بھی منزل ہے. انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں, یہ انتہائی کمال تقرب کی منزل, کمال نزدیکی کی منزل.
اور مستقبل کی نشاندہی بھی ہے, مستقبل کی نشاندہی بھی ہے
کہ دیکھو یہ آئے ہیں دنیا میں میرے ذریعے سے, مگر میرا نام جو باقی رہے گا وہ ان کے ذریعے, میرا کام جو باقی رہے گا وہ ان کے ذریعے, میری شریعت باقی رہے گی ان کے ذریعے, میرا دین باقی رہے گا ان کے ذریعے. یہ اپنی گردنیں کٹا کر میرے دین کو سربلندی عطا کریں گے. ان کے مرد اپنی شہادت کے ذریعے, ان کی عورتیں اپنے قد و بند کے ذریعے دین الہی کی عظمت کا وہ سامان کریں گے کہ اب جب قیامت تک دین الہی زندہ رہے گا تو میری اولاد کے ذریعے سے زندہ رہے گا. حسین اور ان کے ساتھی عصر عاشور اپنا مشن انجام دے کر گورے غریبہ میں آرام کر رہے ہوں گے, اور ان کی بہنیں, ان کے خاندان کی بیویاں جن کے باسوں میں رسی بچی ہوگی, کبھی کوفے کے دربار میں خطبہ دے رہی ہوگی, کبھی شام کے بازار میں خطبہ دے رہی ہوگی. وہ شام جس کے بارے میں جب بھی میرے چوتھے امام سے پوچھا گیا, مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, رو کر فرماتے تھے الشام الشام الشام, شام میں ہم پر سب سے زیادہ مصیبت پڑی. راوی نے پوچھا, مولا شام میں آپ کے اوپر کون سی ایسی مصیبت پڑی جس کا آپ اتنا ذکر فرماتے ہیں, اتنا ذکر فرماتے ہیں. فرمایا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی, محمد کی نواسیاں, علی و فاطمہ کی بیٹیاں, زینب و ام کلثوم جن کے بازوؤں میں رسی بندھی تھی, جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا تھا, ان کی بیٹیوں کو رسیوں میں جکڑ کر درباروں میں لے جایا جائے. کبھی ابن زیاد کا دربار ہے اور علی کی بیٹی ہے, کبھی یزید نحس ہے اور اس کے سامنے آل محمد کا پورا قافلہ ہے, بیویوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے, سفرا بیٹھے تھے, حکام بیٹھے تھے, عمائدین شہر بیٹھے تھے, اور شمر ملون ایک ایک بیوی کا تعارف کرا رہا تھا, یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے, یہ رقیہ ہے, یہ سکینہ ہے, یہ فضہ ہے. اللہ اللہ, وہ کیسا وقت ہوگا, وہ کیسا وقت ہوگا. میرا دل کہتا ہے جب بیویوں کو دربار یزید میں جانا پڑا ہوگا تو زینب نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا ہوگا, اے نانا ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا, مگر انہی کی بیٹیوں کو دربار میں جانا پڑ رہا ہے, دربار میں جانا پڑ رہا ہے. یہ مجلسیں زندہ رہیں گی اس لیے کہ ان مجلسوں کی بنیاد ثانیہ زہرا نے رکھی ہے, ثانیہ زہرا نے رکھی ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان جو ان مجلسوں میں شریک ہوتا رہے, خوش قسمت وہ انسان جو زہرا کو ان کی اولاد کا پرسہ دیتا رہے. یہ مجلسیں زندہ رہیں گی اس لیے کہ ثانیہ زہرا نے بنیاد رکھی ہے, ثانیہ زہرا نے بنیاد رکھی ہے. جب حاکم وقت نے چوتھے امام سے کہا تھا, مولا آپ چاہیں تو یہاں ٹھہریں اور چاہیں مدینہ تشریف لے جائیں, تو آپ شہزادی زینب کی عظمت کو سمجھیے. دیکھیں اگرچہ میرا چوتھا امام امام وقت ہے, مگر فرماتے ہیں کہ جب تک میں پھپھی سے دریافت نہ کر لوں اس وقت تک میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. اللہ اللہ, آتے ہیں اپنی پھپھی کے پاس, پھپھی ہمیں حاکم نے کہا ہے کہ چاہیں تو یہاں ٹھہریں یا چاہیں تو مدینہ جائیں. شہزادی نے فرمایا, بیٹا ابھی ہم نے بھائی کا ماتم نہیں کیا, ابھی ہم نے بھائی کا ماتم نہیں کیا, حاکم سے کہو ایک گھر خالی کرا دے, ایک گھر خالی کرا دے جہاں ہم اپنے بھائی کا ماتم کر سکیں, بھائی کا ماتم کر سکیں. تاریخوں میں ملتا ہے ایک گھر خالی کرا دیا گیا, ایک گھر خالی کرا دیا گیا. اور ایک ہفتے تک شہزادی نے اپنے بھائی کا ماتم کیا ہے، اپنے بھائی کا ماتم کیا ہے۔ باہر مرد تھے جو چوتھے امام کو پرسہ دے رہے تھے، اندر عورتیں تھیں جو بیویوں کو، زینب کو، ام کلثوم کو اور دیگر خواتین کو پرسہ دے رہی تھی، دیگر خواتین جو پرسہ دے رہی تھی۔ ایک بی بی جو اس مجلس میں موجود تھی، اس نے عجیب منظر بیان کیا ہے، اس نے عجیب منظر بیان کیا ہے۔ حاکم کی طرف سے کہلوایا گیا تھا کہ ہم آپ کے تبرکات واپس کرنا چاہتے ہیں، تبرکات واپس کرنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے کہلوایا تھا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہاں شہیدوں کے سر واپس کر دو، شہیدوں کے سر واپس کر دو۔ وہ بیوی جو اس مجلس میں موجود تھی وہ کہتی ہے میں نے دیکھا اب شہداء کے سر آنا شروع ہوئے، شہداء کے سر آنا شروع ہوئے۔ کبھی عباس دلاور کا سر آیا، کبھی جناب علی اکبر کا سر آیا، کبھی اون محمد کا سر آئے، کبھی جناب قاسم کا سر آیا، ایک ایک سر آ رہا تھا۔ آخر میں سید الشہداء کا سر آیا، سید الشہداء کا سر آیا۔ جب کوئی سر آتا تھا ایک بیوی آگے بڑھتی تھی، ایک بیوی آگے بڑھتی تھی، اس سر کو اپنے آغوش میں لے لیتی تھی، اپنے آغوش میں لے لیتی تھی۔ میں نہیں سمجھتا ان بیویوں کا کیا عالم ہوگا، ان بیویوں کا کیا عالم ہوگا جن کی آغوش میں ان کے لال کے سر آ رہے تھے، ان کے لال کے سر آ رہے تھے۔ وہ بیوی کہتی ہے اب میں نے مجلس میں دیکھا کہیں ام فربا بیٹھی ہے، آغوش میں شہزادہ قاسم کا سر ہے، کہیں جناب لیلا بیٹھی ہے، آغوش میں شہزادہ علی اکبر کا سر ہے، کہیں جناب ام کلثوم بیٹھی ہے، آغوش میں عباس دلاور کا سر ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے دیکھا صدر مجلس میں جناب زینب بیٹھی تھی، آغوش میں حسین ابن علی کا سر تھا، حسین ابن علی کا سر تھا۔ میں نے اس مجمع میں نگاہ کی، ہر بیوی کے آغوش میں اس کے بیٹے کا یا اس کے وارث کا سر تھا، مگر دو سر ایسے تھے، دو سر ایسے تھے جو ایک گوشے میں رکھے تھے، کسی کے آغوش میں نہیں تھے، کسی کے آغوش میں نہیں۔ بی بی اے بی، یہ زینب کے بچے ہیں، یہ زینب کے بچے ہیں، یہ انو محمد کے سر ہیں۔ اس نے کہا بی میں نے تو یہ منظر دیکھا، ہر بی کے آغوش میں اس کے لال کا سر ہے، اس کے لال کا سر ہے۔ اگر آپ ان بچوں کی ماں ہیں، آپ کی آغوش میں ان بچوں کا سر کیوں نہیں ہے؟ عجب جملہ ہے۔ شہزادی نے فرمایا میں نے اپنے بچوں کو بھائی پر قربان کر دیا، میری آغوش میں حسین کا سر ہے، جب تک میں اپنے بھائی کا ماتم نہ کروں بچوں کا ماتم کیسے کروں؟ اے یہ زینب ہے، یہ اون محمد ہے جنہیں میں نے حسین پر قربان کیا۔ نثار کر دیے بچے، نہ بچ سکا بھائی، نثار کر دیے بچے، نہ بچ سکا بھائی۔ خداوندہ ان آنسوؤں کے صدقے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک شہزادی کونین کو ہم سے راضی فرما، میرے مالک ثانی زہرا کو ہم سے راضی فرما، میرے مالک سید الشہداء کو ہم سے راضی فرما، میرے مالک شہیدان کربلا کو ہم سے راضی فرما، میرے مالک زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، میرے مالک بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جن مرحومین کے اصال ثواب کے لیے درخواست کی گئی تھی ان سب کے درجات بلند فرما، اس محفل مرتضیٰ کی حفاظت فرما، اس کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک، روئے زمین پر جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دے رہے ہیں، ان تمام ماتمداروں کی حفاظت فرما، ہمارے جلوسوں کی حفاظت فرما۔ کل مرکزی جلوس بھی اٹھے گا اور مختلف علاقوں سے جلوس اٹھیں گے، میرے مالک ان تمام جلوسوں کی حفاظت فرما، ہمارے تازیوں کی حفاظت فرما، ہمارے علم کی حفاظت فرما، ہماری ذریعوں کی حفاظت فرما۔